وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا نوح تو ہمارے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرنے لگو گے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم تمہارے مقابلے پر اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کریں گے جو بڑے ہی لڑاکا ہوں گے بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ پھیریں گے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں بڑے جتھے والا کر دیں گے اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب دوسرا وعدہ آئے گا تو وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں گے اور جس جس چیز پر قابو پائیں گے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں گے تمہارے رب اللہ تعالیٰ تو اس بات پر ہیں کہ تم پر رحم کریں ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے واقع معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے بیان کے بعد اپنے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں عموماً یہ دونوں بیان ایک ساتھ آئے ہیں اسی طرح تورات اور قرآن کا بیان بھی ملا جلا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات ہے وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہادی تھی انہیں حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی اور مددگار اور معبود نہ سمجھیں ہر ایک نبی توحید الہی لے کر آتا رہا ہے پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اے ان بزرگوں کی اولاد جنہیں ہم نے اپنے اس احسان سے نوازا تھا کہ طوفان نوح کی عالمگیر ہلاکت سے انہیں بچا لیا اور اپنے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھا لیا تھا تمہیں اپنے بڑوں کی طرح ہماری شکر گزاری کرنی چاہیے دیکھو میں نے تمہاری طرف اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے مسند احمد وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں جو نیوالا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یہ روایت صحیح مسلم نیز مسند احمد سنن ترمذی کی ہے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے شفاعت والی لمبی حدیث جو بخاری وغیرہ میں اس میں ہے کہ جب لوگ طلب شفاعت کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے بنی اسرائیل کی دو دفعہ سرکشی جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری تھی یعنی ان کے نبی کو دی گئی تھی اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ وہ زمین پر دو مرتبہ سرکشی کریں گے اور سخت فساد برپا کریں گے پس یہاں پر قضینا کے معنی مقرر کر دینا اور پہلے ہی سے خبر دے دینے کے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اس آیت میں بھی معنی یہی ہے کہ مقرر کیا اور خبر دی. بس ان کے پہلے فساد کے وقت ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو ان پر مسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے سخت جان ساز و سامان سے پورے لیس تھے. وہ ان پر چھا گئے, ان کے شہر چھین لیے, لوٹ مار کر کے ان کے گھروں تک کو خالی کر کے بے خوف و خطر واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. کہتے ہیں کہ یہ جالوت کا لشکر تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور یہ طالوت کی بادشاہت میں پھر لڑے اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ موصل کا بادشاہ سخاریب اور اس کے لشکر نے ان پر فوج کشی کی تھی. بعض کہتے ہیں بابل کا بادشاہ بخت نصر چڑھ آیا تھا. تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک عجیب و غریب قصہ نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح اس شخص نے بتدریج ترقی کی تھی. اولاً یہ ایک فقیر تھا, پڑا رہتا تھا اور بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا. پھر تو بیت المقدس تک اس نے فتح کر لیا اور وہاں پر بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا. ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک متول مرفوع حدیث بیان کی ہے جو محض موضوع ہے اور اس کے موضوع ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. تعجب ہے کہ باوجود اس قدر وافر علم کے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حدیث وارد کر دی. اللہ انہیں معاف فرمائے. ہمارے استاد شیخ حافظ علامہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے اور کتاب کی حاشیے پر بھی لکھ دیا ہے. اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایتیں بھی بہت سی ہیں, لیکن ہم انہیں وارد کر کے بے فائدہ اپنی کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے, کیونکہ ان میں سے بعض تو موضوع ہیں اور بعض گو ایسی نہ ہوں, لیکن بحمد اللہ ہمیں ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں. کتاب اللہ ہمیں اور تمام کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثوں نے ہمیں ان چیزوں کا محتاج نہیں رکھا. بیت المقدس پر قبضہ, مطلب صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کے وقت اللہ نے ان کے دشمن ان پر مسلط کر دیے, جنہوں نے انہیں خوب مزہ چکھایا, بری طرح درگت بنائی, ان کے بال بچوں کو تہ تہ کیا, انہیں اس قدر ذلیل کیا کہ ان کے گھر تک میں گھس کر ان کا ستیاناس کیا اور ان کی سرکشی کی پوری سزا دی. بنی اسرائیل نے بھی ظلم و زیادتی میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی. عوام تو عوام, انہوں نے نبیوں کو تک مار ڈالا, علماء کو برسر بازار قتل کیا تھا. بخت نصر ملک شام پر غالب آیا, بیت المقدس کو ویران کر دیا, وہاں کے باشندوں کو قتل کیا, پھر دمشق پہنچا. یہاں دیکھا کہ ایک سخت پتھر پر خون جوش مار رہا ہے, پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو اسے باپ داداؤں سے اسی طرح دیکھا ہے, یہ خون برابر ابلتا رہتا ہے, ٹھہرتا نہیں. اس نے وہیں پر قتل عام شروع کر دیا. 70,000 مسلمان وغیرہ اس کے ہاتھوں یہاں قتل ہوئے, بس وہ خون ٹھہر گیا. یہ روایت تفسیر میں جری طبری کی ہے. بخت نصر نے علماء اور حافظوں کو اور تمام شریف اور ذی عزت لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا. ان میں کوئی بھی حافظ تورات نہ بچا. پھر قید کرنا شروع کیا. ان قیدیوں میں نبی زادے بھی تھے. غرض ایک لرزہ خیز ہنگامہ ہوا, لیکن چونکہ صحیح روایتوں سے بلکہ صحت کے قریب والی روایتوں سے بھی تفصیلات نہیں ملتی, اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے, واللہ اعلم. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے والا دراصل اپنا ہی بھلا کرتا ہے اور برائی کرنے والا حقیقت میں اپنا ہی برا کرتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہ, کہ جو شخص نیک کام کرے وہ اس کے اپنے لیے ہے اور جو برائی کرے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے. پھر جب دوسرا وعدہ آیا اور پھر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کھلے عام کمر کس لی اور بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیے, تو پھر ان کے دشمن چڑھ دوڑے کہ وہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی مسجد جس طرح پہلے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی اب پھر دوبارہ کر لیں اور جہاں تک بن پڑے ہر چیز کا ستیاناس کر دیں. چنانچہ یہ بھی ہو کر رہا, تمہارے رب تو ہیں ہی رحم و کرم کرنے والے اور اللہ سے ناامیدی نازیبا ہے, بہت ممکن ہے کہ پھر سے دشمنوں کو پست کر دے. ہاں یہ یاد رہے کہ ادھر تم نے سر اٹھایا ادھر ہم نے تمہارا سر کچلا, ادھر تم نے فساد مچایا ادھر ہم نے تمہیں برباد کیا. یہ تو ہوئی دنیاوی سزا, ابھی آخرت کی زبردست اور غیر فانی سزا باقی ہے. جہنم کافروں کا قید خانہ ہے, جہاں سے نہ وہ نکل سکیں نہ بھاگ سکیں, ہمیشہ کے لیے ان کا اوڑھنا بچھونا یہی آگ ہوگی. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی انہوں نے سر اٹھایا اور اکثر فرمان الہی کو چھوڑا اور مسلمانوں سے بھیڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کیا اور انہیں ذلیل ہو کر جزیہ دینا پڑا.